السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے 65 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورہ حج کی آیت نمبر 65 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے اپنی قدرتوں کے نظاروں کی طرف. سورہ حج آیت نمبر 65 ارشاد ہوا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے. اَمْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور وہ اللہ تھامے ہوئے ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہو الذی احیاکم اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. ان الانسان لکفور یقینا انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے. بار بار یہ ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناشکری سے بچائے اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت و قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ لوگ چلتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اے نبی علیہ السلام اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں. ودع الی ربک اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. ہر امت کے لیے دین تو اسلام رہا لیکن ہم جان چکے ہیں کہ شریعتیں جدا جدا رہی ہیں. اب کوئی بحث نہ کرے آپ سے. اب شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری رہے گی قیامت تک. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے. فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ فرما دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. الم تعلم ان اللہ يعلم ما في السماء والارض اے مخاطب کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان ذلك في كتاب بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا. ان ذلك على الله يسير بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. وما ليس لهم به علم اور نہ ہی ان کو اس کا کچھ علم ہے. شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے انسان کے پاس. وما للظالمين من نصير اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہماری واضح آیات. تَعَارِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ تو آپ علیہ السلام پہچان لیتے ہیں ان کافروں کو چہروں پر ناگواری. جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی معاذ اللہ. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جن کو ہماری آیتیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. یہ کفار یہ مخالفین حق ان کے چہرے ناگوار ہو جاتے ہیں جب آیات قرآنی سنائی جائیں. قریب ہے کہ وہ حملہ کر دے ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. قل افأنبئکم بشر من ذلکم اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری شے بتاؤں. النار وہ جہنم کی آگ ہے. وعد اللہ الذین کفروا جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. پہلی بات قرآن پڑھا جائے تو ان کے چہروں پر ناگواری, اور یہ آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں یا ظلم کرنا چاہتے ہیں جو ان کو قرآن سناتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر یہ سب کچھ بیتا ہے, خود حضور کی ذات کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف ان ظالموں نے, مشرکین نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں. اللہ تعالیٰ بتا دے آج تمہیں یہ ناگوار لگ رہے, اے میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کل قیامت کے دن اس سے بڑی ناگوار بات تمہارے سامنے آئی, اور وہ جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. یہ تو ہوا کافروں کا معاملہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا. آج بھی قرآن کریم سے دشمنی کا اظہار کفار کی طرف سے ہوتا ہی ہے نا, اور اب تو جو چیمپئن بنتے ہیومن رائٹس کے, یہ سیکولر کنٹریز جو کہ چیمپئن بنتے ہیں, باقاعدہ پولیس والوں کی سرپرستی میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر, کبھی جرمنی کے اندر, کبھی یو ایس کے اندر, کبھی اور دیگر علاقوں کے اندر. یہ جو دنیا کے دہشت گرد تو یہ ہیں, اور یہ جو چیمپئن بنتے ہیومن رائٹس کے, ذرا مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. یہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا, یہ قرآن والوں کے خلاف سازشیں کرنا. ذرا نیچے آ جائیں, اپنے اس مملکت خدادات پاکستان میں کچھ مقامات پر دیکھیں, دین کی مجالس سجتی ہیں الحمدللہ, لیکن دینی محافل کی اجازت کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں, کس کس تھانے دار سے, کس کس ایس ایچ او سے, اور کتنے اس سے بڑے آفیسر سے پورا جو ہے ایفیڈیوٹ جمع کروا کے اجازت ملتی ہے. کانسرٹ کے لیے, رقص و سرور کے لیے, شراب کی محفلوں کے لیے, اس شہر کے اندر کسی پرمیشن کی اجازت نہیں ہے. عجیب ڈویلٹی نہیں, عجیب دو رخا پن نہیں, عجیب منافقت کا معاملہ نہیں. بڑی بڑی آپ کے میرے شہر کی یونیورسٹیز کے اندر اب تو قرآن سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی. چلو یہ اقرا سوسائٹی کہیں پر ہوتی ہے, کہیں کہتے ہیں ڈائیلاگ سوسائٹی, میں پرسنلی واقف ہوں, نام بھی قرآن کا نہ آئے, بڑا چہرے پر عجیب بات ہے. کانسرٹ ہو جائے, ہلا گلا ہو جائے, ہولی کھیل لی جائے, رنگ پھینک دیا جائے, کوئی ایشو نہیں, قرآن کی بات نہ ہو. نہیں جی, قرآن کا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمانوں کے ملک میں سب جگہ نہیں ہے, کچھ جگہ پر یہ چلتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ قرآن نظارے تو رکھ رہا ہے ہمارے سامنے کافروں کے, مگر سبق آموزی کے لیے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان کافروں کے بارے میں فرمایا النار, وہ تو آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا, جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے, وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اچھا, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بھائی. ہاں, یہ ہماری محفل سجی ہوئی ہے الحمدللہ, قرآن کی مجلس ہے, اور الحمدللہ اسی علاقے کے جو تھانے کے حضرات ہیں انہوں نے باقاعدہ پولیس اہلکاروں کو یہاں مقرر کیا ہے. میں تو نہیں دیکھ پاتا, آپ شاید دیکھ پاتے ہوں گے, میرے علم میں ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے. یہاں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, لڑانے کی بات نہیں ہے, جھگڑے کی بات نہیں ہے, مار دھاڑ کی بات نہیں ہے, جوڑنے کی بات ہے. تو اگر ریاستی ادارے کے اہلکار بھی ہیں سن بھی لیں, بہت اچھی بات ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. اسی طرح اگر حکومتی سرپرستی میں کوئی اچھا کام ہو جائے گا, جیسے کہ اس ذکر ہو چکا, تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ ترجمہ تشریح, اس پر مبنی قرآن پاک کا ایک نصاب تیار ہوا اور حکومتی سرپرستی میں علماء کی کمیٹی بنی, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی. اور الحمدللہ میں یہ آپ کو عرض کر دوں, تھوڑی دیر پہلے تمام سیاسی جماعتوں کا نام لیا تھا, اس معاملے پر پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, ایون ایم کیو ایم, سب لوگ ایک پیج پر تھے. اس بارے میں کسی کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئی. وفاق کی سطح پر, پنجاب کی سطح پر, کے پی کی سطح پر, اب اسکولوں میں یہ اور کالجوں میں متفقہ ترجمہ نصاب قرآنی پڑھایا جا رہا ہے. سندھ کی حکومت سے ہمارا شکوہ, بھائی آپ بھی اپروو کرو. بلوچستان میں ہوا چاہتا ہے, گلگت بلتستان میں ہوا چاہتا ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہوا چاہتا ہے, سندھ والے بھی آگے بڑھیں. تو جہاں خیر کی بات ہوگی میں اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. خدا واسطے کا بیر تھوڑی ہے کوئی. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کا اصول ہم نے پڑھا, ہم نے بیان کیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اب آئیے, سورہ حج کا آخری رکوع ہے اور یہ بڑا جامع مقام ہے. چھ آیات ہیں, چار آیات میں ایمان کی دعوت سارے انسانوں کو, اور دو آیات میں عمل کی دعوت ایمان والوں کو. اور جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوا, جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا, آڈیو ویڈیو میں پرنٹ فارم میں اویلیبل ہے, یہ درس یعنی یہ مقام اس کے دروس میں بھی شامل ہے. تو تفصیلات تو وہاں پر آئیں گی انشاءاللہ. فرمایا کہ یا ایہا الناس, اے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو. یہاں توحید اور رسالت اور آخرت تینوں عقائد کا ذکر آئے گا. یا ایھا الناس اے انسانو ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله, بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو, لن يخلقوا ذبابا, وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں. وان يسلبهم الذباب شيئا, اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے, لا يستنقذوه منه, تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنا ہے کتنا کمزور ہے طالب, چاہنے والا یعنی عبادت کرنے والا, اور مطلوب جس کی پرستش کی جا رہی یعنی معبود. یعنی سادہ مثال کیا ہے, جن بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ بیچارے تو مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتے, اور ان کے سامنے تم نے مٹھائیاں حلوے مانڈے رکھے ہوئے ہیں, یہ مکھی اس میں سے اٹھا کر لے جائے یہ بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے. تو ایسوں کو پکارنے والے بھی کمزور اور یہ معبود بھی کمزور, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بار بار آئی ہے کہ تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کریشن کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا, اللہ کریئٹر ہے باقی سب کچھ کریشن ہے, تو تم خالق اور مخلوق کو کیوں برابر کرتے ہو؟ اپنی جیسی محتاج مخلوق کو پکارنا, ان سے نفع نقصان کا یقین رکھنا, یہ کتنی بھونڈی بات ہے, کیسا تم کمزور عقیدہ اختیار کرتے ہو. دوسری بات. تیسری بات, ایک بڑا گہرا فلسفہ اس میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بیان کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کا انٹروڈکشن کروایا ہے, اقبال کے شارحین میں سے ہیں اور فلسفے میں بڑی اتھارٹی اور دین کا جذبہ تھا. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے ایک بڑا زبردست فلسفہ یہاں بیان کیا, جتنا اونچا کسی کا نسب العین ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا کردار ہوگا. کیا مطلب؟ اگر نسب العین گھٹیا ہے تو کردار بھی گھٹیا سامنے آئے گا, اور نسب العین اگر اونچا ہے تو کردار بھی اونچا آئے گا. جو بس اپنی ذات تک ہی محدود ہے تو بڑا گھٹیا کردار ہوگا, ماں باپ کا بھی دل دکھائے گا, ان کو بھی گھر سے نکالے گا, بہن بھائیوں کو بھی ہڑپ کرے گا, پیسہ چاہیے مجھے. تو جو پیسے کو معبود بنائے گا گھٹیا کردار سامنے آئے گا. ایک آدمی گھر والوں کی بھی سوچتا ہے ذرا بہتر ہوگا, ایک بات محلے والوں کی سوچتا ہے, ایک پوری قوم کی سوچتا ہے, مقصد بڑا ہو گیا نا تو کردار بھی بہتر ہوگا. جو اللہ کو مقصود اور مطلوب بنا لے اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ ترین مقصود تو ہے اللہ کو پانا, اللہ کو پا لینا اور اس کی بندگی, اس کی رضا حاصل کرنا. جو اس کام میں لگے گا اس کا کردار بھی بہت عظیم سامنے آئے گا. اور سب سے بڑھ کر مقصود اللہ کو بنایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے, تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سب سے عظیم کردار ان کا سامنے آئے گا. تو مقصود اونچا کردار بھی بلند سامنے آئے گا, مقصد اور نسب العین زندگی کا گھٹیا ہوگا تو کردار بھی بڑا نیچ اور بڑا گھٹیا سامنے آئے گا. ضعف الطالب والمطلوب, کتنا کمزور ہے طالب اور مطلوب. ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کو نہ پہچانا, کسی آرٹیفیشل پر ہی رک گئے. جیسے جن لوگوں کو قرآن کا شوق نہ ہو وہ موسیقی کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. نہ نہ بھائی, تو نے اوریجنل سنا نہیں. جو اوریجنل پر آ جائے تو موسیقی تو اس کی روح کی سزا ہو جائے گی. تو جو اعلیٰ کو نہیں تو پھر کسی ادنا پر اپنے آپ کو وہ بیچارہ مینٹین رکھتا ہے, اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. اللہ کو جو چھوڑے گا وہ کسی گھٹیا پر ہی مطمئن ہو جائے گا. ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ یقیناً بڑا ہی قوت والا بہت غالب ہے. یہ دو آیات پہ توحید کا درس بھی اور شرک کی نفی بھی آ گئی. اب ایک آیت میں رسالت کا فلسفہ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی. لوگوں میں سے 7 لاکھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا, اور فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار جبریل امین وحی لے کر آیا کرتے تھے, اور کبھی فرشتے بھی ان کے ساتھ آتے تھے. تو رسول پیغامبر میسنجر, فرشتوں میں سے رسول جبریل امین پیغام لانے والے, اور انسانوں میں سے رسول 7 لاکھ کے قریب انبیاء علیہم السلام. اللہ کی وحی جبرائیل کے ذریعے رسولوں تک, یہ چین ذہن میں رکھیے گا, اللہ کی وحی جبرائیل کے ذریعے رسولوں تک, یہ رسالت کی ایک چین ہے. فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ کو از خود معلوم ہے ہو از ہو کون کیا ہے، وان اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، یہ آخرت کا بیان آ گیا۔ سارے انسانوں کے سامنے دعوت توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، اب دو آیات میں عمل کا تقاضا ہے، اور یہ ہے تو برزخی نوعیت کی صورت، مکی آیات بھی اور مدنی آیات بھی، اور ہجرت کے دوران سفر اس کے حوالے سے بھی آیات، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس انداز ہے مدنی صورتوں کا، یہاں بھی آ گیا ایمان کی دعوت سب کے لیے، یا ایھا الناس کہا گیا آیت نمبر 73 میں، اب جو ایمان لے آئے ان سے مخاطبت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع سجدے سے ایک مراد نماز ہے، اور عبادت پوری زندگی مطلوب ہے، نماز عبادت کا ذریعہ، بہت بڑا عبادت کا عمل ہے، ورنہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نماز عبادات میں سے ایک بڑی عبادت، نماز پلرز آف اسلام میں سے ایک، نماز موڈز آف ورشپ میں سے ایک، مگر اللہ کی عبادت یہ 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ رکوع کرو، سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، عام بھلائی کے کام بھی اور مخلوق خدا کا نفع اس کے لیے بھی کوشش کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، انسانی ہمدردی کا بھی جذبہ ہو اور لوگوں کے کام آنے کے امور بھی انجام دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی تمہیں مل جائے۔ اب اس مقام پر ایک علمی اختلاف، اور آئیے اس کا ایک متفقہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوتا ہے السجدہ عند الشافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ کرنا لازم ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ دونوں بزرگوں کے دلائل موجود ہیں، پیچھے احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اور ان کا عمل ہے، ہم سب کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرنے والے یا ہمارے معاشرے میں جو اہل الحدیث حضرات ہیں جو اس نقطے پر، اس مقام پر بلکہ کئی سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کی رائے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور جو احناف فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے یہاں رائے کہ یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ اب دل کی بات سن لیں، ہم جب یہ نشست مکمل ہوگی تو سجدہ کر لیں، کوئی اگر حنفی رائے پر عمل کرنا چاہتا نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور دل کی بات ہے اگر سجدہ کر لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ بعض حنفی علماء نے بھی کہا بھئی کر لو، اچھی بات ہے، لازم نہیں ان کے نزدیک، ایک بات ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے، نماز میں کیا ہوگا؟ تو اس کا حل بھی سن لیجیے، حافظ صاحب سے بات بھی ہو گئی، برسوں سے اسی پر میرا عمل ہے۔ احناف ہو یا اہل الحدیث یا امام شافعی کی رائے پر عمل کرنے والے، سجدے کا ایک مطلب ہے جھکنا، اگر نماز میں تلاوت ہو رہی ہے اور آیت سجدہ آ جائے اور اس پر رکوع کر دیں تو سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو ذرا ہمارے پکے حنفی بھائی ہیں نا، ان کو ایک مسئلہ بتائے، عمل کثیر ہو گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، تو یہاں لازم نہیں ہے تو سجدہ اگر کروایا ہم نے تو کچھ حنفی حضرات پریشان ہو جائیں گے اور جا کے فتویٰ لیں گے مفتی صاحب سے، وہ جی کروا دیا انہوں نے، عمل کثیر ہو گیا، سجدہ سہو تو نہیں کیا، تو سنت تو ادا نہیں ہوئی، سترہ بھی تو صحیح نہیں ہوئی۔ نہیں نہیں، کوئی پریشان نہ ہو، بہرحال تو رکو ہو جائے گا اس آیت پر، تو احناف کا عمل کثیر نہیں ہوگا، اور جو امام شافعی کی رائے پر یا اہل الحدیث حضرات کی رائے ہے وہ رکو کرنا بھی سجدے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، توڑنا ہمیں مطلب کتنا توڑیں گے، امت کا کتنا بیڑا غرق کریں گے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ تو ہوا علمی مسئلے کے حوالے سے گزارشات کا پہلو، اب آئیے عملی بات کی طرف آئیں۔ رکوع سجدہ نماز آ گئی اور عبادت پوری زندگی آ گئی، خیر کے کام بھلائی کے کام بھی آ گئے، آگے سنیں بھاری بھرکم تقاضے، یہ آیات ہجرت کے سفر کے دوران آ رہی اور پہلے پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پکے پکے واضح انداز میں ہمیں بتا دیے تم سے تقاضے کیا ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. جہاد بمانا محنت کوشش جد و جہد, اس کی انتہا کبھی قتال بھی ہے, مگر مجاہدہ کوشش کے مقابلے میں کوشش. نفس کوشش کر رہے تمہیں برائی پہ لگانے کی, شیطان کوشش کر رہے تمہیں ورغلانے کی, تم کیا کوشش کرو؟ اللہ کی اطاعت کی, رب کی ماننے کی, یہ بھی جہاد ہے. اللہ کے دین کی محنت, اس کے دین کی دعوت کے لیے جہاد کوشش ہے. اور ہاں, دین کے غلبے کے لیے قتال کا میدان سجے گا وہ جہاد کی انتہائی شکل ہوگی. آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ جہاد, یہ سٹرگل, یہ محنت, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی کے لیے. یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, یہ الفاظ دل کے کانوں سے سنیں. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک 125,000 انبیاء رسول کو چنا. اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا ہے, یہ قرآن تمہیں ملا ہے, محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت و تعلیم تمہیں ملی ہے. اب تمہیں اللہ نے چنا, تم نے اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی ہے, اور آگے بھی ذکر آئے گا اللہ کے دین کی گواہی تم نے پیش کرنی ہے. فرمایا ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. بڑا پیارا, ستھرا, سادہ, آسان دین ہے. اللہ نے بڑی آسانیاں دی ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, البقرہ آیت 187. اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. پورے سال کے روزے فرض نہیں کیے, ایک مہینے کے کیے ہیں. بیمار ہو مریض ہو بعد میں رکھ لینا, آسانی ہے نا. نماز کھڑے ہو کر نہیں, بیٹھ کے ادا کر لو. اگر واقعی مشکل ہے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کے ادا کر لو. اور آخری شکل کیا بتائی تھی میں نے آپ کو, یاد ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اس پلک کو, یہ پلکیں ہلکا سا جھکاؤ, یہ رکو ہو گیا, اور پوری بند کر لو, یہ سجدہ ہو جائے گا تمہارا. اللہ اکبر کبیرہ. سو بیوٹیفل از دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ پوچھیں ان مجاہدین سے جن کو ہاتھ اور پیر سے باندھ کر الٹا لٹایا جاتا ہے, وہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ جن کو اقصا کی مسجد کے اندر لٹایا گیا باندھ کر, اور جن مجاہدین کو قندھار کی جیلوں میں کبھی, اور ابو غریب جیل میں کبھی, ان کو باندھ کر رکھا جاتا ہوگا, آپ نے سوچا وہ اللہ کے لیے نماز کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ پوچھیے علماء سے, تب یہ مسائل بتائے جائیں گے. اللہ اکبر. آسان دین عطا فرمایا, دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ مسلم, جھک جانا. البقرہ 131 آیت نمبر. ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. اس امت کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے؟ البقرہ آیت نمبر 128. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اللہ ہماری اولاد میں سے اپنی امت مسلمہ کو پیدا فرما. کیا نام رکھا ہمارا؟ مسلم. دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث, ابھی تو اتنے ہی آپ کو پتا ہے نا. ابھی اگلے بولوں تو آپ لوگ پریشان تھوڑے سے ہوں گے. حیاتی, مماتی, سنے؟ پن سندھ میں, کراچی میں کم ہے, پنجاب میں بہت زیادہ ہے. چھوڑ دیں چیزوں کو. کسی مکتب فکر سے تعلق ہونا, مدرسے سے تعلق ہونا, شخصیت سے تعلق ہونا, سر آنکھوں پر. لیکن ہمارا اصل تعارف یہ نہیں, سر آنکھوں پر. بھائی کوئی کسی جماعت سے ہے, کسی مکتب فکر سے ہے, کسی مدرسے سے نسبت ہے, کسی بزرگ سے نسبت ہے, سر آنکھوں پر. اصول ہے کتاب و سنت کی پیروی. اگر وہ کسی استاد کے ذریعے, کسی شیخ کے ذریعے, کسی امیر کے ذریعے اس کا موقع مل رہا ہے, سر آنکھوں پر. لیکن میرا اور آپ کا تعارف یہ نہیں ہے کہ میں فلاں, میں فلاں, میں مسلم. ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل وفی ہذا, اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہ نام ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں. یاد آیا, گواہی دینے والے. وتکونوا شہداء علی الناس, تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. جہاد کس لیے؟ شہادت کے فریضے کے لیے. تمہیں کیوں چنا گیا؟ شہادت کے فریضے کے لیے. کیا ہے شہادت کا فریضہ؟ دین کی گواہی دینا. کیسے کیسے دی حضور نے؟ قول سے بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ذاتی کردار سے بھی دی, اور ایک اجتماعی نظام قائم کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے بھی اللہ کے رسول نے گواہی پیش کی. یہ آج میری اور آپ کی اس امت کی ذمہ داری. اور خدا کی قسم, وہی شخص امتی کہلائے گا جو اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. وہی امتی کہلائے گا جو شہادت کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے اس لیے مجھے اور آپ کو چنا, اس کے لیے جہاد کرنا ہے. ایمان کے یہ تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے, اکیلے 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 نیک بندہ نہیں، اب دین کی گواہی دینا، دین کی دعوت پیش کرنا اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، مستقل یہ تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں اتنے بڑے بڑے تقاضے ہیں، تمہیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا، خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، سب کی فکر کرنی ہے، مگر شروع کہاں سے ہوگا کام؟ فاقیم الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ شروع کہاں سے ہوگا بھائی؟ زمین پہ قدم تو رکھو، دنیا جہاں میں انقلاب لانے کی باتیں فجر میں سو رہے، ہاں دنیا کو کہتے قرآن کا نظام آنا چاہیے، قرآن کا انقلاب آنا چاہیے، قرآن کھولتے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہوگی بھائی؟ جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو وہ تم نہ کرو تو باقی دین جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیا منہ ہے کہ تم بات کرو گے؟ آئی ریپیٹ اگین، جتنے دین پر عمل کر سکنا ممکن ہے تم نہ کرو تو کس منہ سے باقی دین کے غلبے کی جد و جہد کی بات کرو گے؟ تو شروع کہاں سے ہوگا؟ نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ کا اہتمام کرو، اللہ کے رسی قرآن کو تھامو، اس قرآن سے ملے گی موٹیویشن، انسپریشن، اس قرآن سے ملے گا ایمان، اور یہ ایمان تمہیں کھڑا کرے گا باطل کے مقابلے میں بھی۔ تو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے یعنی کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی وہ عمدہ کارساز ہے اور کتنا ہی وہ عمدہ مددگار ہے۔ اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ پر توکل کر کے دین کی جد و جہد میں آگے بڑھو، یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے۔ ہم نوٹ کا اور ووٹ کا تقاضا نہیں کرتے بھائی، ہم تحریک اور انقلابی جد و جہد کے قائل ہیں، وہ تفصیلات آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ البتہ خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ شہادت کا فریضہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے ماس 18ویں پارے کا آغاز ہے اور سورۃ المؤمنون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع یہ بھی منتخب نصاب میں شامل، اور سورہ مؤمنون کا پہلا حصہ یعنی ابتدائی آیات آیت نمبر 11 تک یہ بھی منتخب نصاب میں شامل۔ اب جو سورہ مؤمنون کا آغاز کر رہے ہیں اس کی پہلی 11 آیات کی بھی تفصیلات آپ کو منتخب نصاب میں ملیں گی، جس کا تعارف چل رہا ہے الحمدللہ۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے اور اس میں اہل ایمان کی ظاہری صفات شروع میں بیان ہوئی ہیں اور کچھ باطنی صفات کا ذکر بعد میں آئے گا، تو مؤمنون ایمان والوں کی ظاہری اور باطنی صفات کا ذکر آئے گا۔ آگے چل کر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مختصراً آئے گا، اور بالکل آخر میں آخرت کا ذکر بھی بڑی جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اترے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور آگے ابھی ہم پڑھیں گے جنت الفردوس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جو ان صفات کو اختیار کرنے والا بنے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حضور بھی فرما رہے علیہ السلام کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو تھوڑی وضاحت اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، باقی تفصیلات منتخب نصاب میں دیکھیے گا۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، 6 رکوع اور 118 آیات اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فلاح کا لفظ بڑا قیمتی لفظ ہے، روزانہ اذان اور اقامت میں سنتے حی علی الفلاح، او فلاح کی طرف، آئیے تھوڑا اس کو کھول لیں۔ فلاح کہتے ہیں، فلاحن عربی میں کہتے ہیں کسان کو، فلاحن عربی میں کہتے ہیں کسان کو۔ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو جب ہل چلاتا تو پھاڑتا ہے نا، اس کو پھاڑتا ہے، پھر نرم کرتا ہے، پھر بیج ڈال کر برابر کرتا ہے۔ یہ پھاڑنے کا تصور ہے کسان کا، فلاحن۔ تو فلاحن کہتے ہیں کسان کو۔ تو یہ فلاح کیا ہے؟ پھاڑنے کا تصور۔ اب کیا مطلب پھاڑنا؟ یہ دنیا نظر آ رہی ہے، سورہ کہف میں کیا سمجھا؟ یہ اصل نہیں ہے، پھاڑو، اس کے پیچھے جو اصل ہے وہ آخرت ہے، اس کو پاؤ اور اس کی محنت کرو۔ یہ جسم ہے، اصل نہیں ہے، یہ اصل کیا ہے؟ روح۔ تو جسم کو پھاڑنے کا مطلب آگے بڑھو، اس روح کو بیدار کرو، اس روح کو اسٹرینتھن کرو، اس روح کی بیداری اور اس کی آبیاری کا سامان کرو۔ اور یہ جو رات کو ہم بیٹھ رہے ہیں، دن میں روح بیدار کرتے ہیں قرآن سے، اور رات میں اس روح کی غذا ہے قرآن جو اس کو سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ دن میں روزہ رکھ کر روح کو بیدار کرتے ہیں اور رات میں اس کی غذا قرآن پاک اس کو سناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنے جسم سے آگے بڑھ کر روح اس کی فکر کرو, یہ دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت اس کی فکر کرو. جو روح کے تقاضے پورے کرے, جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے, وہ فلاح پائے گا. یہ پھاڑنے کا مفہوم اس میں ذہن میں رکھیے. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے, کامیاب ہو گئے ایمان والے. کون سے ایمان والے؟ بس کلمہ کا دعویٰ کر لیا ہاں, اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ فارمز کے اندر, یہ تعلیم اداروں کے فارم سے مسلم لکھ دیا. نو, دس از ناٹ انف. اب تمہارے ایمان کا ثبوت آنا چاہیے. چند صفات. پہلی, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف نمازی نہیں, کون سے نمازی کامیاب ہوں گے؟ عاجزی اختیار کرنے والے, جن کی توجہ رہے نماز میں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ رب العالمین. توجہ سے نماز کو ادا کریں, رکوع سجدے میں جھکیں تو دل بھی جھکے, اور نماز کے بعد پوری زندگی میں بھی جھکو. توجہ سے نماز ادا کرنے والے اور پوری زندگی میں جھکنے والے. یہ نماز کا جھکنا, یہ پوری زندگی کا جھکنا ہمیں سکھائے. نمبر دو, والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو لغو باتوں سے دور رہنے والے ہیں. بیکار باتیں, لغو کہتے ہیں بیکار بات کو. بندہ مومن دنیا کو ایسٹ نہیں لائبلٹی سمجھتا ہے. اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. پانچ سوالات, جامع ترمذی کی روایت, زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں کھپائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. جب تک بندہ پانچ سوالات کے جوابات نہیں دے گا, اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں, فضول کاموں کے اندر برباد کرنا اپنے وقت کو, یہ مومن کی شان نہیں ہے. وہ مومن اس زندگی کو لائبلٹی سمجھتا ہے, ایسٹ نہیں سمجھتا. اس کو پتا ہے کہ زندگی امانت ہے, پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا اور اپنے اعمال کی حفاظت اور اپنے اوقات کی حفاظت کرے گا. تو دوسری بات, لغو یعنی بیکار باتوں سے وہ بچتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ جو زکات دینے والے ہیں. ایک مراد تو یہ ہے کہ مکی زندگی میں صدقات کا تقاضا تھا, زکات فرض ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر. تو ایک مراد ہے کہ مالی صدقہ, جو نفلی صدقہ بندہ راہ خدا میں دیتا ہے, وہ مراد ہے. اور دوسرا, زکات کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے. زکات کا لغوی مفہوم کیا؟ پاکیزگی. کیا مطلب؟ کسی شے کی ترقی میں جو شے رکاوٹ ہے اسے دور کرو, اور اس کی ترقی میں جو شے معاونت فراہم کرے وہ فراہم کرو. پودا لگا رہے ہو نا, تو پیلے پتوں کو ہٹا دو, جھاڑیوں کو ہٹا دو جی, اور اگر کیڑے وغیرہ آ رہے ہیں تو اسپرے کر دو. یہ چیزیں رکاوٹ ہیں تو یہ دور کرو. اور کھاد کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, سورج کی روشنی کی ضرورت ہے, یہ پرووائڈ کرو. یہ تزکیے کا عمل ہے. اور سورہ طہ آیت 76 میں کیا تھا؟ جنت کس کے لیے؟ جس نے تزکیہ کر لیا. تو تزکیے کا عمل کیا ہے؟ جو چیز اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت میں رکاوٹ, اسے دور کرو, وہ گناہ ہے. اور جو شے اللہ کی محبت اور اس کے قرب کو بڑھائے وہ اختیار کرو, وہ اطاعت کی بات ہے. خیر میں آگے بڑھو, شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور مال کی بڑی شدید محبت ہے نا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس مال کی محبت کو نکالنے کا طریقہ راہ خدا میں خرچ کرتے رہو. تو جو فرض زکات دیتے ہیں وہ مال کی محبت کم کرے گی, نفل صدقات بھی دیں گے وہ مال کی محبت کو کم کریں گے. یہ بھی تزکیے کا ذریعہ. اور خود تزکیے کا عمل کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑو اور فرمانبرداری میں آگے بڑھو, تاکہ تمہیں روحانی ترقی ملے اور تم اللہ کا قرب پا سکو. یہ تیسری بات تھی. والذین هم للزکات فاعلون, اور وہ جو زکات دینے والے اور تزکیے کا عمل کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, چوتھی بات, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے ان کی بیویاں یا وہ کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی فطری ایک خواہش ہے, یہ جذبہ جو رکھا ہے اللہ نے, اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ, یا پھر وہ کنیزوں کا وقتی معاملہ, جو سورہ نساء میں اشارتاً تھوڑی بات آ گئی, تفاصیل دیکھ لیجئے گا, وہ وقتی معاملہ ہے, ورنہ نکاح کا پاکیزہ راستہ. تو انسان میں جذبہ بڑا پوٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. اور اگر یہ کنٹرول میں نہ رہے تو معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنے گا. تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, نکاح کا پاکیزہ راستہ ہے, اس کے ذریعے خواہش بھی پوری کرو, اجر ملے گا, اولاد کا حصول ہوگا, نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا. غور کیجئے, یہ ایمان والوں کی بنیادی صفت ہے. مسیحیت کے ماننے والوں نے کہا نکاح کرنا تو بڑا عجیب معاملہ ہے, آدمی نکاح کرے, گھر گھر ہستی کے کام کاج کرے, اللہ کو اللہ کرے, عجیب بات ہے. یہ غلط تصور ہے ان کے یہاں. نکاح نہیں کرتے سارے, کئی پادری, ناٹ سارے, کئی پادری زنا کرتے ہیں. پھر استغفر اللہ, غیر فطری بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا گئی تو ایمان کی طرح تو صفات کہاں سے آئیں گی؟ تو اس کے اعتبار سے بنیادی صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے, سوائے ان کی بیویاں یا کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے, تو اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, لہذا جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے, فاولئک هم العادون, تو وہی لوگ حج سے گزرنے والے ہیں. اب نکاح کو چھوڑ کر جو کچھ اور ہو رہا ہے, آل یو کین ٹاک اینڈ آل نائٹ پیکجز اور چھ چھ گھنٹے کے لانگ شارٹس اور اسکرین کہے کہ بھائی ٹیک اے ریسٹ, اور جناب وہ نامحرم کا اختلاط اور رات بھر باتیں گپ شپ اور ادھر جانا اور ادھر جانا, یہ سارے جو برے کام ہیں یہ زنا کی طرف لے جانے والے. تو جو اس کے سوا نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑے, جو اور کوئی طریقہ اختیار کرے, تو وہ تو حد سے گزر جانے والے. اللہ ہماری شرم و حیا کی حفاظت کرے, اور خدا را نکاح کے عمل کو آسان کرے. نکاح مشکل کر دیا تو زنا آسان ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کچھ بات سورہ نور میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. فرمایا فاولئک هم العادون, تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. اگلی دو صفات وہ ایک ہی شمار کر لیں یا دو الگ الگ شمار کر لیں. والذین هم لامانات وعهدهم راعون, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں, بندوں کا بھی, تزکیے کا عمل بھی کرتے ہیں, اور بندوں کے ساتھ معاملات ڈیلنگز بھی فیئر رکھتے ہیں. امانت پر ہم نے بہت بات کی ہے, وعدے پر ہم نے بہت بات کی ہے, اور حدیث میں آیا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے, اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. اور امانت کا وسیع تصور روپے پیسے میں بھی ہے, منصب اور اختیار میں بھی ہے. جسم بھی امانت, مال بھی امانت, اولاد بھی امانت, روح بھی امانت, قرآن بھی امانت, دین بھی امانت, امت والی ذمہ داری بھی امانت, روپے پیسے کی بھی امانت. ان سب میں خیانت نہیں کرنی. وعدہ اپنے آپ سے بھی, بندوں سے بھی, اللہ سے بھی بندہ کرتا ہے. پوری زندگی آ گئی تو فرمایا حدیث میں لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے, اور اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. آگے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ وقت پر ادا کرنا, مردوں کے لیے باجماعت ادا کرنا, اور پوری زندگی ادا کرنا, اور طہارت کا خیال رکھنا, آداب کا خیال رکھنا, خشوع کے ساتھ ادا کرنا, توجہ سے ادا کرنا, سکون سے ادا کرنا, اور نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا ماننا, یہ ہے نماز کی حفاظت. اب آپ غور کیجئے, بات شروع نماز سے ہوئی, نماز میں خشوع عاجزی اختیار کرتے ہیں, صفات کا بیان مکمل ہو رہا ہے نماز پر. یہی مومن کی زندگی ہے. دنیا میں آیا کان میں اذان, دنیا سے جائے گا اس کی جنازہ, نماز جنازہ. تو بیچ میں جب تو زندہ ہے بھائی, نمازیں ادا کر, نماز ادا کر. اور ہمارے معمولات زندگی نماز سے اٹیچ ہونے چاہیے. کب ملاقات ہوگی؟ رات کو 9 بجے نہیں, عشاء کی نماز کے بعد ملاقات ہوگی. کب گیدرنگ رکھی ہے تم نے؟ بھائی عشاء کی نماز کے بعد رکھی, یا تو محلے کی مسجد میں پڑھنا, جہاں گیدرنگ ہے وہیں پہ باجماعت نماز ہو جائے گی. اچھا تمہارے محلے میں آنا, آج کل تو لوکیشن میپ یا پن بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, میرے گھر کے فوراً قریب فلاں مسجد ہے, اس مسجد سے تم میرے گھر پہ پہنچ جاؤ گے. مسجد تو وہ پان کے کھوکے والے کو بھی پتا ہوگی, چائے کا ہوٹل والا اس کو بھی پتا ہوگی. اپنے معاملات کو نماز سے جوڑے, اللہ میں توفیق عطا فرمائے. یہ صفات بیان ہوئی, اولئک هم الوارثون, فرمایا کہ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس, جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے, جنت کا ایک اعلی مقام, اعلی ترین مقام فردوس, اس کے وارث ہوں گے. یہ وارث کتنا پیارا لفظ ہے, وارث کا حصہ. ابا کا انتقال ہوا تو بیٹے کا حصہ طے ہے, یہ وراثت ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ جنت وراثت ہے تیری. سبحان اللہ, یہ اللہ کی شان کریمی, ورنہ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ اس کی شان کریمی. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس, جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے, اعلی ترین مقام. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یہ سورہ مومنون کی 11 آیات, چند آیات پوری کریں گے, رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ. ان میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات آ گئی. منتخب نصاب میں تفصیلات آپ کو مزید ملیں گے انشاءاللہ. اگلا بیان بھی بڑا پیارا ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل کا بڑی مائنیوٹ انداز میں پھر سے ذکر آ رہا ہے، اور امبریالوجی جہاں تخلیق انسانی کے مراحل پر ڈسکشن یا کلام ہوتا ہے، امبریالوجی کے بڑے بڑے ماہرین وہ دنگ رہ گئے کہ 14 صدیوں پہلے یہ باتیں کس طرح اس کلام میں آ رہی ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. پہلے انسان آدم علیہ السلام چنی ہوئی مٹی، اس میں بڑی تفصیل ہے فلسفے کے اعتبار سے، اس کا تو ہمارا میدان نہیں ہے نہ موقع ہے. البتہ اب جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ نطفے سے، تو انسانی وجود میں غذائیں جا رہی ہیں، غذائیں مٹی سے آ رہی ہیں، تو وہ جو قطرہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ بھی چنی ہوئی مٹی سے گویا کہ تخلیق کا عمل ہو رہا ہے. پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے، اب نطفے سے، دونوں صورتوں میں چنی ہوئی مٹی کا تصور بالکل صحیح ہے. اور اللہ بیان فرما رہے ہیں صحیح ہے، مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، باقی تو اللہ کی ہر بات صحیح ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے یعنی نطفے قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم میں رکھا. عورت کو فطری طور پر اللہ نے کمزور بنایا، مگر اس کمزور عورت میں، اس کے رحم میں اللہ ایک بچے کی تخلیق کا عمل پورا فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ رحم میں رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ، ایک جمع ہوا خون بنایا یا لڑکتی شے، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ تین باتیں، نطفہ، علقہ اور مدغہ. حدیث بخاری شریف مسلم شریف میں 40 دن نطفہ قطرے کی شکل، 40 دن علقہ بوٹی لٹکتی شکل، اور جمع ہوا خون، معاف کیجئے گا، علقہ جمع ہوا خون یا لٹکتی شکل، اس کی 40 دن، اور نمبر 3 مدغہ بوٹی، یہ بھی 40 دن، کتنا ہو گیا 120 دن. اب اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے. ایک ذرا گہری بات، اس میں جان ہے ابھی، یہ جو لٹکتا حصہ ہے قطرے کا، یہ رحم سے، رحم مادر، یوٹرس کی دیوار سے اپنی غذا کو سک کر رہا ہے، اس میں زندگی ہے، جان ہے. 40 40 40 120 دن کے بعد اب روح ڈالی جا رہی ہے. اب ایک اور ذرا گہرا فلسفہ، تو انسان کا جسم ہے، انسان کی جان ہے، انسان کی روح ہے، اور انسان کا نفس بھی ہے. یہ ہیں فلسفے کے مسائل، یہ ہمارا میدان نہیں ہے. جن کو پڑھنا ہو، ڈاکٹر حصار صاحب کی ایک تحریر ہے، زندگی موت اور انسان، زندگی موت اور انسان، وہاں کچھ وضاحت ملے گی. اور اگلی کتابچے کا نام انشاءاللہ اگر آپ یاد کر لیں تو مجھے بعد میں بتائیے گا. اگلی کتابچہ ان کا ذرا اور گہرا ہے، ایجاد و ابدائے عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل. مسکرائیے آپ لوگ، گہرا کتاب چاہے. ایجاد و ابدائے عالم، عالم کا آغاز، سے عالمی نظام خلافت تک، گلوبل ڈومیننس آف دا خلافہ، تنزل زوال اور ارتقاء ایولوشن کے مراحل. اب سمجھ میں آیا، ایجاد و ابدائے عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء ایولوشن کے مراحل. ماسٹر پیس ہے گہرا، ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ماشاءاللہ مجلس میں مجھے پتا ہے اصحاب علم بھی ہیں، ذوق جو رکھتے ہیں وہ ان کتابچوں کو دیکھیے گا. بہرحال، تو 40 دن کے بعد اب روح ڈالی جاتی ہے، جان ہے، اب روح ڈالی جاتی ہے. اس لیے میں نے یہ حدیث پہلے سنائی کہ آگے لکھا ہے کہ ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا. ورنہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور جان جانوروں میں بھی ہے، روح انسان میں ڈالی گئی ہے، اور پھر آدم کے سامنے فرشتوں کو झुकाया गया है। और इंसान का शरफ यह है कि हर इंसान में अल्लाह ने अपनी रूह में से डाला, मगर कुछ जालिम बनकर रूह को फरामोश कर दें तो जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, और जो उसका तकादा पूरा करें वो अल्लाह की मशीयत के मुताबिक अल्लाह की खुशनुदी को पाएंगे, अल्लाह हमें उनमें शामिल रखे। अब ये जो है ना तुम अनशअन्नाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसे रूह डालकर एक दूसरी मखलूक बना दिया, ये है अब हजरत इंसान जिसमें रूह डालने के बाद खिलाफत इसको अता की गई। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, तो बहुत ही बाबरकत है अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला। ثم انكم بعد ذلك لميتون, फिर यकीन तुम इसके बाद मरने वाले हो। ثم انكم يوم القيامة تبعثون, फिर बेशक तुम क्यामत के दिन उठाए जाओगे। ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق, और यकीनन हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते बनाए, एक मुराद आसमान सात बनाए और एक मुराद फरिश्तों की गुजरगाहें। والله علم وما كنا عن الخلق غافلين, और हम अपनी मखलूक से बेखबर नहीं हैं। ये वो बात जो कुछ दिनों पहले अर्ज की थी कि फलसफे के बास माहिरीन का ख्याल है, जो कि बिगाड़ की बात है, कि अल्लाह सही है उसने कायनात बनाई है, बड़ी बड़ी बात उसको बताए, माइक्रो लेवल की चीजें अल्लाह को नहीं बता, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जिहालत की बात है। अल्लाह मैक्रो क्या माइक्रो क्या सब कॉन्शियस लेवल की चीजों को भी जानता है। और सूरह अनआम आयत 59, कोई दाना नहीं है ना कोई खुश्क शय ना कोई तर्श है, मगर सब अल्लाह के इल्म में। अल्लाह फरमा रहे वमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिनीन, और हम अपनी मखलूक से बेखबर नहीं। अल्लाह को खूब उसके बंदों की हाजात का पता है। वअंज़लना मिनस्समाई माअं बिक़दर, और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया। ये अंदाजे का मतलब अंदाजा लगाना नहीं, ये ड्यू मेजर की बात है। ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर, वो इवेपोरेशन की सूरत में बुखारात की शक्ल में ऊपर जाता है और उतना ही वापस आ जाता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त मुस्ताजर नहीं है, लेकिन जितना पूरी दुनिया से इवेपोरेशन की सूरत में पानी बादलों की शक्ल इख्तियार करता है ऊपर जाकर, इतना ही बरसता है और अल्लाह जमीन पर खुश्की और पानी के निस्बत और तनासुब को मेंटेन रखे हुए है। फरमाया वअंज़लना मिनस्समाई माअं बिक़दर, और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया। फअस्कन्नाहु फिल अर्दी, फिर उसे जमीन में ठहरा दिया। वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और यकीनन हम उसे ले जाने पर भी कादिर हैं। सूरह मुल्क की आखिरी आयत यही है, अगर अल्लाह तुम्हारे ये पानी बहते पानी को खुश्क कर दे, बताओ रवा का पानी लेकर तुम्हारे लिए कौन आएगा। कभी हम 50 फीट पे निकाल रहे होते थे, आज तो 600-800 फीट पर जाकर निकाल पा रहे। अल्लाह दिखा रहा है, बता रहा है, वह इन अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और यकीनन हम इसे ले जाने पर भी कादिर हैं। فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, फिर हमने उसे तुम्हारे लिए पैदा फरमाए खजूरों और अंगूरों के बागान। لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, इसमें तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं और जिनमें से तुम खाते हो। وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ, और वो दरख्त भी पैदा फरमाया अल्लाह ने जो तूरे सीना से निकलता है। ये तूरे सीना तूर का इलाका, कोहे तूर का इलाका, ये बहुत रिच है जैतून की पैदावार के एतबार से। फरमाया वशजरतन तखरुजु मिन तूरि सीना, और वो दरख्त भी पैदा फरमाया जो तूरे सीना से निकलता है। तंबुतु बिद्दुहनी वसिबगिल लिल आकिनीन, जो खाने वालों के लिए तेल यानी ऑयल और सालन लेकर उगता है। अरब भी रोटी के साथ जैतून इस्तेमाल करते थे, अब भी बहुत से लोगों के खाने पीने में उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो तेल भी और सालन भी ये जैतून से। वह इन लकुम फिल अनाम इबरा, और यकीनन तुम्हारे लिए चौपायों में बड़ी इबरत है। ये दूध देने वाले जानवरों का जिक्र पहले भी आया था, नहल की आयत नंबर 66 में तफसील वहां बयान हुई थी। नुस्की को मिम्माफी बुतूनी हा वलकुफी हा मनाफियों का थीरत वमीन हा थकुलून, हम तुम्हें दूध पिलाते उससे जो उनके पेटों में है, और तुम्हारे लिए उनमें और बहुत से फायदे हैं, और उनमें से तुम बास का गोश्त भी खाते हो। वह अलैहा वअलल्फुल की तुहमलून, और तुम इन जानवरों पर और कश्तियों पर सवार भी किए जाते हो। ये अल्लाह की नियमतों का बयान, अल्लाह हमें एतराफ करने और अल्लाह अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।